الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ہمارے میٹھے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کے دن درود پڑھنے والوں کی میں شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، پروگرام پیش خدمت ہے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کی زبردست تفسیر صراط الجنان سے ترتیب وار قرآن سن رہے ہیں، ترجمہ بھی سن رہے ہیں اور تفسیر کا بیان بھی سن رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے پچھلے پروگرام تک ہم نے 39 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کی، اور مزید انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم اپنے مخصوص محدود وقت میں چند آیتیں سنیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو قبول کرنے، حق کو آگے پھیلانے والا بنائے، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے بچانے والا بنائے۔ قرآن وہ بیان ہے کہ جو رب کا کلام ہے، جو دلوں میں اتر جاتا ہے، جو ذہنوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جو دلوں میں خود اتر جاتا ہے اور جو انقلاب برپا کر دیتا ہے، جو بدی میں رہنے والوں کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور سننے والوں کے دلوں کو خوش کرتا ہے، مطمئن کرتا ہے۔ اور یہ ایسا کلام ہے کہ جتنی بار پڑھا اور سنا اور سنایا جاتا ہے، ہر بار اپنا ایک الگ لطف دیتا ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے۔ قرآن کو قرآن کہنے کی ایک وجہ یہ بھی علماء نے بتائی کہ یہ بار بار پڑھا جاتا ہے، کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کو پڑھنے والا تنگ نہیں آتا یا عاجز نہیں آتا، پڑھنے والا اکتا نہیں جاتا، بلکہ پڑھنے والے کو ہر بار لذت ملتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک ہمیں قرآن کی برکتیں عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ قرآن کی دوسری سورہ مبارکہ ہے اور سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی 39 آیتیں ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ تک سننے کی سعادت پائی تھی۔ آئی آیت نمبر 40 میں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، اس کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ ترجمہ: اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے کہا گیا یا بنی اسرائیل، یعنی اے یعقوب کے بیٹوں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا کیا معنی ہے؟ اسرا اور ایل، یہ دو الفاظ ہیں، اور ان دونوں کا مطلب ہے، جیسے عربی میں عبداللہ ہے، ایسے عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ عبد معنی بندہ، اللہ کا بندہ، اسی طرح ایل بمعنی اللہ پاک، اور اسرا معنی بندہ۔ تو یہ بندہ اللہ کا، اسرائیل کا یہ معنی بنتا ہے، اللہ کا بندہ۔ اور یہ بڑا ہی معزز لقب ہے جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بہت برکت عطا فرمائی، اور یہ تقریباً 400 سال کے مختصر سے عرصے میں 12 بیٹوں کی اولاد کی تعداد 600,000 ہو چکی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ برکت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لگ بھگ ان کی تعداد 600,000 تھی، اور یہ 400 سال پہلے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 12 بھائی تھے۔ تو 12 سے 600,000 کی برکت دینا یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رہے، بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ ہوگا، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وہ آپ ہی کی نسل سے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے بیٹے تھے، سوائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے. حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آل سے کوئی بھی نبی نہ ہوئے سوائے حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نبی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے ہزاروں انبیاء کو پیدا فرمایا اور بڑی برکت اس میں ڈالی. لیکن بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک ہی نبی جو ہوئے وہ سب انبیاء کے سردار ہیں اور سب انبیاء کے آقا و مولا اور سارے جہاں کے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. بہرحال ہمارے آقا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے اسرائیل، اور آپ کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو عہد یاد دلایا، وعدہ یاد دلایا کہ اے بنی اسرائیل اپنا وعدہ یاد کرو. یہاں سے لے کر آیت نمبر 150 تک کی اکثر آیتیں جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام فرمایا، جو گفتگو فرمائی، ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، ان کی جو خصلتیں، ان کے مسائل، ان کے فضائل ایون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، ان کے واقعات بیان کیے، ان کے فتنوں کو بیان کیا، ان میں ہونے والی خرابیوں کو بیان کیا، ان کے اندر ہونے والے بعض ایسے زبردست قسم کے واقعات کو اللہ نے آگے بیان فرمایا ہے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. جیسے کہ گائے والا مشہور واقعہ ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کچھ واقعات آگے بیان فرمائے ہیں. اس میں خاص طور پر جو بات ہے وہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، اقبال و ادبار، جزا اور سزا، اور قومی و اجتماعی اچھے برے کردار کا بھی خصوصی تذکرہ ہے. پھر اسی بیان کو قرآن میں بار بار دہرایا بھی گیا ہے. اس بار بار کے تکرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کا فلسفہ سمجھانا اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امت ہونے اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد و عمل کے بگاڑ پر ذلیل و رسوا اور مغلوب و مقہور ہوئی، جبکہ توبہ و رجوع اور نبی و کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں ہی معزز و غالب ہوئی. اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے. یہ جو پرسپیکٹو بیان کیا جا رہا ہے اور آگے بیان ہوتا چلا جائے گا، یہ تفصیلی ایک آئینہ ہے جس میں قیامت تک کے مسلمان، پچھلی ایک قوم جو گزر چکی بنی اسرائیل، ان کے معاملات کے ذریعے اپنے معاملات حل بھی کر سکتے ہیں اور ان کے انجام کے ذریعے اپنا انجام بھی بغور دیکھ سکتے ہیں. آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت، ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر موازنہ کر لیں، خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اگر بنی اسرائیل کو کانٹے ملے تھے تو ہمیں کانٹے بونے کے بدلے آم کیوں ملیں گے؟ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے زیر تفسیر آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو اور میرے احسان کو یاد کرو. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آبا و اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں رستہ بنا دیا، بادل کو ان پر سایہ کیا، کھانے کے لیے ان پر من و سلوا اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی، اور توریت جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی، اور میرا وہ احسان بھی یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیا، جن کی آمد کی بشارت توریت اور انجیل میں تھی، جو بڑے بڑے نبی ان کی آمد کی باتیں کرتے تھے اور ان کی خوشخبری سناتے تھے، اور ان کے آنے سے پہلے تم ان کی آمد کے لوگوں سے چرچے کرتے تھے اور ان کے نام سے اپنی جنگوں پر فتح حاصل کرتے تھے اور ان کے آنے کا انتظار کرتے تھے اور اپنے نغمے بناتے تھے قومی سطح پر، ملی سطح پر، اجتماعی سطح پر، ان کے آمد کے وعدے کرتے اور دعوے کرتے اور ان کے آنے کے لیے تیاریوں کا گویا اظہار کرتے. تو اے بنی اسرائیل جو دور مصطفی میں موجود تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں اس زمانے میں پیدا کر دیا اور تمہیں اس نبی کی زیارت مل رہی ہے، ان کا ایک ہی زمانہ مل رہا ہے، ان کا دور مل رہا ہے، ان کی صحبت مل رہی ہے، تو تم کیوں سرکش ہو رہے ہو اور ان پر ایمان لانے میں پس و پیش کا شکار ہو، اور تم دوسروں کو بھی ان سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہو، ان کے خلاف باتیں کرنے میں لگے ہو، سازشوں میں لگے ہو؟ تو ایسا تو نہ ہونا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو پہلے سے دعوے کرتا ہو، خوشخبریاں سناتا ہو، اس سے تو زیادہ جلدی ایمان لانا چاہیے، لیکن بیچارے نہ ہو سکے اس طرح، اور انہوں نے اپنے زمانے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذائیں بھی پہنچائیں، اور اکثر یہودی جو تھے وہ مسلمان نہ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی گویا اس آیت میں جھنجھوڑا ہے، اور انہیں اپنا احسان یاد دلایا کہ اپنے آبا و اجداد پر ہونے والے احسانات بھی یاد کرو، اور تم پر جو احسان کیا ہے وہ بھی یاد کرو. خیال رہے کہ یہاں یاد کرنے سے مراد صرف تذکرہ کرنا نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا گویا اس کو بھلا دینا ہے. ایک بندہ اگر کسی کا شکر ادا نہ کرے تو گویا اس نے اس کے احسان کو بھلا دیا ہے، اگرچہ اس نے ویسے یاد رکھا ہوا ہو، زبان سے بولتا بھی ہو کہ یار اس نے بڑے میرے جو ہیں کام کروائے ہیں، وہ بڑا میرے کام آیا، بڑا ساتھ دیتا تھا، لیکن جب وہ کام اس کا دوسرے کی کوئی بات ماننے کی جگہ آئے، کوئی محل آئے، کوئی موقع آئے، تو روح گردانی کرے، سرکشی کرے اور اس کی بات نہ مانے جس نے اس پر احسانات کیے تھے، تو گویا یوں ہی کہا جائے گا کہ یہ احسان فراموش ہے، اس نے احسان کو بھلا دیا ہے. تو احسان کو بھلا دینا گویا یہی نہیں ہوتا کہ بندہ ذہن سے اس کو بھلا دے، نکال دے، بلکہ محسن کی بات کو نہ ماننا بھی احسان کو بھلا دینے کے مترادف ہوتا ہے. مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرا وعدہ پورا کرو، یعنی بنی اسرائیل تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کے بجائے مجھ ہی سے ڈرو. کتنی پیاری بات اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی کہ وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ، اے بنی اسرائیل ڈرو تو مجھ سے ڈرو. کیونکہ بعض اوقات ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی اور ہوتی تھی کہ انہیں اپنے ہم قوم لوگوں کو بھی ڈر ہوتا تھا کہ کیا کہیں گے اور ان کی مخالفت خامخواہ کیوں مولنے وغیرہ وغیرہ، تو ڈرتے تھے. اچھا کسی کو ظلم کا بھی ڈر تھا کہ کوئی بڑا سردار اسے مارے گا، تکلیف پہنچائے گا. تو ڈرنا حقیقت میں اللہ سے چاہیے، ڈرنا اللہ ہی سے چاہیے اور کسی سے نہ ڈرنا چاہیے حق کے مقابلے میں، حق کے معاملے میں. لہٰذا انہیں بھی یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کیوں باطل پر ایمان رکھتے ہو صرف ان کے ڈر سے؟ اللہ سے ڈرو، وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ، اللہ کا ڈر بھی رکھو دل میں، اور اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان دلاؤ. اس آیت میں جس وعدے کا ذکر ہے ناظرین، اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اگر تم نماز قائم رکھو، زکات دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک کیا ہوگا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو کیا ہوگا، فرمایا میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. تو فرمایا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو ضرور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. یہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے. ایک قول وعدے کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے، تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دگنا ثواب عطا کروں گا. تو یہ دونوں وعدے جو ہے وہ علماء نے فرمایا کہ مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ان وعدوں کو یاد بھی دلایا اور انہیں پورا کرنے کا انہیں فرمایا جا رہا ہے. آیت نمبر 41 میں مزید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ.
ترجمہ, اور ایمان لا اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے, وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے, اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو, اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو, اور مجھ ہی سے ڈرو. یہاں بنی اسرائیل کے علماء سے خطاب ہے, اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے, اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے, اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو, ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا. محترم ناظرین, یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اب علماء بنی اسرائیل سے دو باتیں ارشاد فرمائی. نمبر ون یہ کہ اے علماء بنی اسرائیل, تم قرآن پاک کی تصدیق کرو, اور قرآن جو اللہ کا کلام ہے, اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے, اس پر ایمان لے آؤ, کیونکہ در حقیقت یہ قرآن پاک تمہاری ہی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تمہاری کتاب ہے توریت, تمہاری کتاب ہے انجیل. یہ تمہارا پراؤڈ ہے, یہ تمہارا پرائیڈ ہے, فخر ہے, اور تم انہی کا درس دیتے رہے. علماء کا کام کیا؟ درس دینا, لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا. اور ان کی سورس کیا؟ توریت اور انجیل. اور توریت اور انجیل میں کیا ہے؟ در حقیقت توریت اور انجیل میں وہی باتیں ہیں جو بعد میں قرآن میں بھی ہیں, یعنی ان میں سے کئی باتیں اور کئی وہ باتیں, وعدے, خوشخبریاں کہ قرآن کے آنے کی خوشخبری یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری, یہ ساری باتیں بھی اپنے اپنے مضمون کے ساتھ, خلاصے کے ساتھ توریت و انجیل میں گزری. تو گویا توریت اور انجیل اس وقت تک ایک سوال قائم تھا نا, کہ جب تک قرآن پاک تشریف نہ لایا, ظاہر نہ ہوا کہ توریت کی باتیں سچی ہوتی ہیں کہ نہیں. لیکن جب قرآن آ گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے, واضح ہو گیا کہ توریت اور انجیل سچی کتابیں ہیں, تبھی تو ہزاروں سال پہلے انہوں نے وہ باتیں بتا دی جو آج ظاہر ہو رہی ہیں. تو جب قرآن پاک آیا, حضور علیہ السلام تشریف لے آئے, تو توریت اور انجیل کے علماء اور ان کو بیان کرنے والے, جن کی نسلیں, جن کے آبا و اجداد توریت اور انجیل بیان کرتے رہے, وہ کتنے سچے ہو گئے. یار کتنے سچی بات کرتے تھے, قرآن واقعی آ گیا, واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو اب کیا ہوا, جو توریت اور انجیل کو بیان کرنے والا تھا اس کا تو اعزاز اور بڑھ جانا چاہیے, اور فخر بڑھ جانا چاہیے, اور اس کا تو سر اور جھک جانا چاہیے قرآن کے آگے کہ قرآن نے مجھے بھی سچا کر دیا اور ہماری کتابوں کو بھی سچا کر دیا. لیکن ہوا کچھ یوں بد نصیبی سے کہ یہودیوں نے اور توریت اور انجیل کے ماننے والوں نے, اکثریت نے قرآن پاک اور صاحب قرآن کو معاذ اللہ جھٹلا دیا, اور ان پر ایمان لانے کے بجائے اس کے مخالف ہو گئے. تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کتنے پیارے اور حکیمانہ انداز میں ایک جملے کے ذریعے چوٹ بھی کی اور انہیں سمجھایا کہ اے بنی اسرائیل, یہ قرآن تو وہ ہے جو مصدقا لما معکم, تمہارے پاس جو کتابیں ہیں نا اس کی تصدیق کرتا ہے, ان کو سچا کرتا ہے, تمہیں سچا کرتا ہے, تمہاری عزت بڑھاتا ہے, اور تم ہو گئے اسی کو نہیں مانتے ہو. عجیب بات ہے, یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے نا, حکمت کے بھی خلاف ہے. تم کس طرف جا رہے ہو؟ تم خود سوچو گے تو مائل ہو جاؤ گے ایمان لانے پر. لیکن کیا کیا جائے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. اسی طرح کچھ ان کے ساتھ ہوا, اور اکثر اس طبقے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا, اور مخالفت اور معاند انداز ان کا رہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذائیں بھی دیتے رہے. بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی حاجت نہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کائنات کو سہارا دینے کے لیے تشریف لائے. آپ کا کوئی ساتھ دے یا نہ دے, آپ کے لیے آپ کا رب عز و جل ہی کافی ہے. دوسری بات یہ کی گئی علماء بنی اسرائیل سے کہ تم اولین منکر نہ بنو, ولا تکونو اول کافرم بھی, قرآن کے اولین منکر نہ بنو. اس کا کیا مطلب؟ علماء نے جو لکھا کہ اگر تم چونکہ رؤسا سمجھے جاتے ہو، علم والے سمجھے جاتے ہو، ایک جہالت کے دور میں بھی تم لوگوں کی عزت لوگ بحیثیت علم اور علماء کرتے رہے، یار یہ یہود کے علماء ہیں اور یہ بنی اسرائیل کے رہبا ہیں، صوفیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ان کے پاس کتابوں کا علم ہے، تو ان کی حیثیت ایک بنی ہوئی تھی، تو اب ان کی ماننے والے جب انہیں جھٹلاتا ہوا دیکھیں گے اسلام اور دین کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو بتائیے کہ ان کے پیچھے لگ کر اور بھی منکر ہوں گے، کافر ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ان کو سمجھائی کہ تم اول کافر نہ بنو، اول منکر نہ بنو، کہ پھر تمہارے پیچھے جتنے تمہیں چاہنے ماننے والے اور وہ مشرکین بھی، کہ اگرچہ ان کو نہ بھی مانتے ہوں، یہودی خود نہ بن گئے ہوں، لیکن بہرحال ان کی عزت کرتے تھے اور ان کی بات کا وزن تھا، تو وہ بھی دیکھیں گے کہ جب یہ یہودی جو خود کتابی ہیں، کتاب کا علم رکھتے ہیں، یہی نہیں مان رہے، تو ہم کیوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور ان کا دین مانیں؟ جب یہ علم والے، یہ سردار، یہ رہنما نہیں مان رہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بڑا حکیمانہ انداز ہے بنی اسرائیل کو اور ان کے خاص کر علماء کو اس طرف راغب کرنے کا کہ تم لوگ اول کافر نہ بنو، کہ جو اول کسی بدی کی ابتدا کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، پھر اس کے پیچھے لگ کر جتنے بھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، آغاز کرنے والے کو بھی اس کا جو ہے وہ نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، اور یہ بدی اور نیکی کے ہر کام میں اصول نافذ ہے، اس کی ابتدا کرنے والوں کو، پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب یا عذاب بھی ملتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو یہ ہے کسی نیکی کا آغاز کر دینے والا بھی بڑا رنگا جاتا ہے، کہ پھر جتنے اس نیکی کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اسے بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ کتنی پیاری پیاری نیکیاں اسلام میں کہ جو بعد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور بہترین سے اگرچہ ان کی نسبت نہ رہی، وہ بعد میں ایجاد ہوئیں، لیکن وہ اچھے کام بن گئے، وہ لوگوں کی نظر میں اچھے ہو گئے، انہیں اہل علم، علماء، اولیاء نے اپنایا اور انہیں جاری کیا، تو اب قیامت تک وہ کام انشاءاللہ ہوتے رہیں گے اور اسے آغاز کرنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح گناہ کے کام کا موجد بننے سے بھی ڈرنا چاہیے کہ میں کوئی ایسا گناہ کا آلہ یا گناہ کا کام نہ شروع کر دوں، پھر میرے بعد لوگ اسے کرتے رہیں، وائرل کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، پھیلاتے رہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سب کا گناہ اس پہلے بندے کو بھی ملتا رہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، ایک تو اپنا گناہ برداشت کرنا کتنا مشکل، اور پھر بوجھ در بوجھ یہ کہ جتنے آپ کے لگانے پر اس گناہ کو کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے لگ کر سب کا گناہ، ایک تو اپنا گناہ اس کو سنبھالنا مشکل، اس کی توبہ، پھر کتنے لوگوں کو آپ نے اس میں لگا دیا، ان سب کا وبال۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں گناہوں کا موجد بننے سے بچائے اور نیکی کے اچھے اچھے طریقے ہمیں نکالنے والا، ایجاد کرنے والا بھی بنائے، تاکہ ہم لوگوں کے رہتی دنیا تک کے پھر لوگوں کے ثواب کے بھی مستحق ہوتے رہیں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا علماء بنی اسرائیل سے کہ ولا تشترو بھی آیاتی سمنن قلیلا، میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر و ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں ان آیات سے تورات و انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور نشانیاں بیان کی گئی تھیں۔ قرآن پاک کی یہ آیات ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئیں جنہیں اپنی قوم سے نذرانے، وظائف وغیرہ ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر معلوم ہو گیا لوگوں کو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو نشانیاں تورات میں تھیں وہ سچی ہیں اور حضور واقعی تشریف لے آئے ہیں، تو انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کے چندے بند نہ ہو جائیں، ان کے نذرانے بند نہ ہو جائیں، لفافے بند نہ ہو جائیں، یہ ان کے دلوں میں خوف تھا۔ اس وجہ سے یہ دنیا کے مال کے حقیر چکر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے سے گھبراتے اور ڈرتے تھے۔ کتنی گندی ہے یہ دنیا کہ انہوں نے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور دنیا کے بدلے گویا انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوا کہ یہودی علماء اپنے باطل مفادات، نفسانی خواہشات اور جاہلانہ توہمات کی بنا پر اپنی کتابوں میں موجود ان آیات کو چھپاتے تھے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اگر کبھی کوئی آیت بیان بھی کی تو اس کے ساتھ بعض باطل باتیں ملا کر بیان کرتے تھے، حالانکہ علماء کا منصب تو حق بات کا اعلان کرنا، حق اور باطل کو جدا کرنا، مالی اور ذاتی مفادات کو دین پر قربان کرنا اور دین کا محافظ بننا ہے۔ یہود کے بیان کردہ طرز عمل اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی حاجت ہے جن کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کے معاملے میں سلسلہ کہیں اور ہی جا کر ملتا ہے، اور ان کے منہ سے بھی آپ کو کبھی عشق مصطفیٰ کی، شان مصطفیٰ کی بات ملے گی نہیں، وہ گول مول کر جائیں گے ان موضوع کو، اس طرح کا کوئی سوال بھی آ جائے تو ان کے منہ پہ جو ہے وہ عجیب ہوائیاں اڑنے لگیں گی، حالانکہ وہ اپنے آپ کو نبی کا غلام بھی کہلواتے ہوں گے، کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی آیات مبارکہ سے اگلے درس میں پھر ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔